ریز سے اٹھ رہا ہے دھواں, الاماں مہدیِ فاطمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحت القائلون ولا یحصی نعمہ اللاتون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین, اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد, بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اما بعد, قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد, بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر, انا شانئك هو الابتر. درود پڑھیے محمد والے. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے کہ خداوند متعال نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی, ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی, اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی, اس ذکر کو کرنے کی. اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت, یہ توفیق عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. یقیناً کائنات کی سب سے بڑی نعمت آل محمد کا ذکر ہے, اور یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے. ویسے تو کسی بھی نعمت کا نہیں, لیکن یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اگر ہم چاہیں بھی تو شکر ادا کرنا بھی چاہیں اور کرتے بھی رہیں, تب بھی اس نعمت کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیونکہ عزیزان محترم, آل محمد اس ذکر کے محتاج نہیں ہیں. توجہ کیجئے گا, آل محمد اس ذکر کے محتاج نہیں ہیں, بلکہ اس ذکر کی ضرورت بشر کو ہے. اس ذکر کی ضرورت ہمیں ہے, اور یہ ذکر چاہے ایام اعضاء کی صورت میں ہو, محرم و سفر کے مہینے میں ہو, یہ ذکر چاہے ماہ رمضان میں ہو, یہ ذکر چاہے ایام فاطمیہ کی صورت میں ہو یا اور دیگر مناسبتوں سے ہو, اس ذکر کا ہدف ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے اللہ نے آل محمد کو کہیں نہیں پہنچانا, بلکہ اس ذکر کے ذریعے ہمیں آل محمد تک پہنچانا. اس ذکر کے ذریعے سے ہمیں کہیں پہنچانا ہے, کیونکہ آل محمد کا مقام, آل محمد کا رتبہ, آل محمد کا مرتبہ, آل محمد کو منصب جو اللہ نے دیا ہے, انسان نے نہیں دیا, مخلوقات نے نہیں دیا, ہم نے انہیں یہ عہدہ نہیں دیا, بلکہ اللہ کی جانب سے ہے. اور اللہ جب کسی کو مقام دیتا ہے, جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم اگر کسی کو کوئی منصب دیں, ہم کوئی عہدہ دیں, میں اپنے معاشرے کی بات کروں, ہمارے معاشرے کے اندر جو قوانین رائج ہیں, ہم جب کسی کو کوئی منصب یا عہدہ دیتے ہیں تو یا تو رشتہ داری دیکھتے ہیں, یا تو خاندان دیکھتے ہیں, یا تو زبان دیکھتے ہیں, یا تو قوم دیکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں. یہی وہ معیارات ہیں نا ہمارے کسی کو منصب دینے کے. لیکن اللہ رشتہ داریاں نہیں دیکھتا, اہلیت دیکھتا, میرٹ, جس کو ہم میرٹ کہتے ہیں, اہلیت. اور آل رسول کو یہ مقام خداوند متعال نے دیا ہے. اس لیے اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر حضور نبی کریم کسی ہستی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں, توجہ کیجئے گا, اگر پیغمبر اکرم کھڑے ہو کے احترام کر رہے ہیں, اگر کسی کو کاندھوں پہ سوار کر رہے ہیں, یہ سارے فضائل الحمدللہ آپ سنتے ہیں علماء سے, ذاکرین سے. میں ان فضائل میں سے ایک نقطہ عرض کر کے صرف آگے بڑھوں. اگر اللہ کے نبی کوئی کام کرتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جب تک نہیں کرتے جب تک وہی نہ آ جائے, جب تک حکم رب نہ ہو اللہ کے نبی اپنی منشا اور اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے. جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دو, ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری نیند, میرا جاگنا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا سونا, میری جنگ, میرا امن, میری صلح, یعنی کچھ بھی رسول اعظم اگر کر رہے ہیں, نبی مکرم اگر کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں کر رہے بلکہ للہ رب العالمین, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں, خوشنودی رب کے لیے کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم توجہ سنیں, یہ ایام ایام فاطمیہ ہیں, ایام فاطمیہ کی مناسبت سے یہ مجالس ہیں. میں چند گزارشات عرض کروں گا آج کی مجلس میں, باقی میں انشاءاللہ دو دن اور آپ کی خدمت میں اگر اللہ نے توفیق دی تو حاضر ہوں گے, اور دو دن اور مزید آپ کی خدمت میں ایک موضوع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا, قرآنی موضوع ہے اور اس موضوع کا نام ہے کوثر اور تکاثر. توجہ کیجئے گا, کوثر اور تکاثر, یہ قرآن کریم کی دو آیات ہیں یا دو سورے ہیں, ایک سورہ کوثر ہے اور دوسرا سورہ تکاثر ہے. میں انشاءاللہ طالب علمانہ آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ ان آیات کی تشریح آپ کی خدمت میں کی جا سکے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اعطینا کل کوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, لیکن اتنا سادہ سا ترجمہ نہیں ہے جیسے ہم سمجھ لیتے ہیں اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ کوثر عطا ہو گیا بس معاملہ حل ہو گیا. نہیں, کوثر ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ کوثر ہے کیا, کوثر کے مقابلے میں, کوثر کے اگینسٹ ایک اور چیز عربوں کے اندر رائج تھی جس کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے اس مسئلے کو, اور وہ ہے تکاثر. میں الفاظ کی وضاحت کروں گا تو انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی, میں جوانوں کے لیے عرض کروں گا, بزرگان بہتر جانتے ہیں. دیکھیں تکاثر, سورہ تکاثر, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مشہور سورہ ہے, یہ بھی مشہور سورہ ہے, سورہ کوثر بھی مشہور و معروف سورہ ہے. مگر توجہ سنیں, کوثر اور تکاثر یہ دو الفاظ جہاں سے نکلے ہیں, میں تھوڑا سا عربی کے حوالے سے گفتگو کروں گا کیونکہ اگر یہ عربی کے الفاظ ہمیں سمجھ آئیں گے تو پھر آگے وضاحت کرنا آسان ہو جائے گا. کوثر اور تکاثر, ظاہری طور پہ جب ہم, کیونکہ عربی کے ورڈ ہیں, عربی کے جملے ہیں, جب ہم ان کا معنی دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے زیادہ, زیادتی, کثیر, کثرت, میکسیمم, زیادہ سے زیادہ یعنی میکسیمم, ظاہری طور پہ تو یہی معنی نظر آتا ہے. لیکن توجہ سنیں, کوثر اور تکاثر میں ایک بنیادی فرق ہے, دونوں کا معنی ظاہری طور پہ ایک ہی ہے کہ کثرت, کثرت یعنی زیادہ, میکسیمم, زیادہ سے زیادہ, لیکن عربی زبان میں آگے بڑھنے کے لیے یا زیادہ ہونے کے لیے ایک اور لفظ بھی یوز کیا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے جو عرب کرتے ہیں, اور وہ ہے فراطہ, فارا توا، فرت یا فراتوا، اسی سے لفظ افرات ہے. اب اردو میں بھی یہ الفاظ آئے، کیونکہ دیکھیں اردو زبان مکسچر ہے، اردو زبان ملاپ ہے کئی زبانوں کا. اردو زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں جو مہاجرت کرتے ہوئے آئے، ہجرت کرتے ہوئے آئے. جس طرح انسان مہاجر ہوتے ہیں، الفاظ بھی مہاجر ہیں. انسان مہاجر ہے نا، ہجرت کرتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ، ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے. تو اسی طرح الفاظ بھی مہاجرت کرتے ہیں، الفاظ ورڈز مہاجرت کرتے ہیں، ایک زبان سے دوسری میں جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، قواعد کے اندر جاتے ہیں، ضوابط کے اندر جاتے ہیں، ادب کے اندر جاتے ہیں، گرامر کے اندر جاتے ہیں، ڈکشنری کے اندر جاتے ہیں. تو جو سنیے گا، اسی طرح اردو زبان میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ افرات و تفریط، لیکن یہ آیا عربی سے ہے، اردو کا اپنا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ہجرت کرتا ہوا لفظ آیا عربی زبان سے، کیونکہ عربی زبان وسیع ہے، زیادہ وسعت رکھتی ہے. عربی زبان کا دائرہ بہت بڑا ہے دیگر زبانوں کی نسبت، باقی کوئی بھی زبان دنیا میں اتنی زیادہ، کسی بھی زبان کے پاس اتنے زیادہ الفاظ نہیں ہیں جتنے عربی کے پاس. عربی زبان میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک الگ جملہ استعمال ہوتا ہے. مثلا مثال کے طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں. اردو زبان میں کہیں گے بیٹھا ہے، بیٹھنا، کہاں بیٹھنا، نیچے بیٹھنا، اوپر بیٹھنا. بس میں ممبر پہ ہوں تو آپ کہیں گے آپ اوپر بیٹھے، جو کرسی پر بیٹھے ان کے لیے کہ اوپر بیٹھے، اور جو نیچے بیٹھا ہے اس کو کہیں گے نیچے بیٹھا. بس یہی لفظ ہے بیٹھنا. لیکن عربی زبان میں، اتنی خوبصورت زبان ہے، اوپر بیٹھنے کے لیے الگ لفظ ہے، نیچے بیٹھنے والوں کے لیے الگ ہے، دو زانو بیٹھنے والوں کے لیے الگ لفظ ہے، چار زانو بیٹھنے والوں کے لیے الگ ہے. یہ وسعت میں بتا رہا ہوں دائرہ، کیونکہ دیکھیں اگر ہمیں عربی زبان کے یہ تھوڑے سے قاعدے سمجھ آئیں گے نا، حالانکہ سارے عربی نہیں پڑھانی میں نے، یہاں ڈکشنری نہیں پڑھانی آپ کو، لیکن تھوڑے سے قواعد سمجھیں گے تو ہمیں کوثر سمجھنے میں آسانی ہوگی. آنا ہم نے، کیونکہ موضوع ہمارا جناب سیدہ ہے، موضوع ہمارا جناب سیدہ کے فضائل ہیں اور ان کی سیرت طیبہ، کوثر اور تکاثر. لیکن یہ کمپیریزن ہمیں جب سمجھ آئے گا عزیزان محترم، جب ہم الفاظ کو سمجھیں گے. عربی زبان میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے آگے بڑھنے والوں کے لیے، آگے جانے والوں کے لیے، اور وہ ہے فراتوا، فرت، افرات، آگے چلے جانا، بڑھ جانا. کیونکہ عرب لوگ، اب یہ میں اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب حضور دنیا میں نہیں آئے تھے، اسلام نہیں تھا مکہ میں، جو ان کا رہائش تھی، رہن سہن تھی، جس کو قرآن کریم نے دور جاہلیت بھی کہا. رسول اللہ کے آنے سے پہلے قرآن نے کہا کہ یہ سب دور جاہلیت میں تھے. اچھا، اس دور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عربی زبان تو اس وقت بھی تھی، عربوں کی اپنی زبان تھی. جو لوگ عربوں کے قافلے چلتے تھے، جب قافلے، کوئی سا بھی قافلہ ہو، چاہے بزنس کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، یا دیگر ایک جگہ سے دوسری جگہ، جب قافلوں کی صورت میں جاتے تھے، تو قافلے سے آگے ایک شخص جاتا تھا پانی کا ڈول لے کے، اور اس کا کام ہوتا تھا نہر پہ جا کے پانی لے کے آنا، قافلے والوں کو پلانا. کیونکہ جب چل چل کے شدت کے ساتھ شدت پیاس بڑھ جاتی تھی، تو پھر وہ چل چل کے، قافلے میں ہمت نہیں ہوتی تھی، تو پھر ایک آدمی کو یا ایک سے دو افراد کو آگے بھیجا جاتا تھا. تو اس کے لیے جو قافلے سے آگے نکل جاتا تھا اور بہت آگے نکل جاتا تھا، اس کو عرب لوگ کہتے تھے کہ یہ فراتوا ہے، فرت یا فراتوا، یعنی یہ افراد کیا ہے اس نے، افراد یعنی یہ آگے بڑھ گیا، بہت آگے بڑھ گیا. لیکن کوثر آگے بڑھنے کو نہیں، جو بہت زیادہ آگے بڑھ جائے اسے نہیں، کوثر ایک کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ. عربی زبان میں دو لفظ کثرت کے لیے استعمال کیے گئے، ایک کوثر بھی اور ایک تکاثر بھی، الحاکم التکاثر اور ان اعطینا کل کوثر. یہ دو آیات کو ہم نے سمجھنا ہے اگر ہم لفظ سمجھیں گے. یہ لفظ نکلا ہے کسر سے، کسرا، کسرو یا کسرا عربی میں کہتے ہیں زیادہ، میکسیمم، بہت زیادہ. لیکن تکاثر اور کوثر میں فرق یہ ہے، تکاثر کہتے ہیں مال کی زیادتی، کسی کے پاس اگر مال زیادہ ہے، کسی کے پاس مال فراوان ہے کثرت سے، تو اس کے لیے ورڈ یوز کرتے تھے عرب تکاثر، اس خاندان کے لیے، اس فیملی کے لیے، اس فرد کے لیے، ان لوگوں کے لیے یوز کرتے تکاثر، جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس اولاد زیادہ ہوتی تھی. کیونکہ دیکھیں یہ عربوں کا آپ قانون سمجھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ کس ماحول میں اللہ کوثر دے رہا، اللہ کے نبی کو کس ماحول میں کوثر عطا ہو رہی. جناب سیدہ کی شان اگر سمجھنی ہے پہلے تھوڑا سا ہم ماحول سمجھیں. یہاں پر کیا ہے تکاثر؟ تکاثر یعنی زیادتی. کس چیز کی زیادتی؟ مال کی زیادتی، کسی کے پاس اگر مال زیادہ ہے اس کے لیے تکاثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات عرب لوگ جو تھے, عربوں کا ایک قانون تھا, عرب لوگ فخر کرتے تھے. کس پہ فخر کرتے تھے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا عرب کہتے تھے کہ یہ زیادہ بہترین آدمی ہے, اس کا اسٹیٹس زیادہ اچھا ہے. اب دیکھیں میں عربوں کا قانون بتا رہا ہوں, اب ہمیں نہیں معلوم یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کہاں سے ہیں, یہ قبل از اسلام بتا رہا ہوں میں, اسلام سے پہلے یہ کام ہوتا تھا. کہ ہوتا یہ تھا کہ وہ مال پہ فخر کرتے تھے, مال کی بنیاد پہ کہتے تھے کہ بھائی اس کے پاس مال زیادہ ہے تو یہ ایک قابل احترام شخصیت ہے کیونکہ مال زیادہ ہے. جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی, یعنی جس کے ایک دو بچے ہوں, اس کی کوئی قدر نہیں تھی عربوں کے اندر. ان کا قانون یہ تھا کہ جس کے پاس کم از کم ایک درجن ہونے چاہیے, کم از کم ایک درجن, ورنہ اس سے زیادہ ہی ہونے چاہیے. عربوں میں باقاعدہ ایک یہ فخر و مباحات کے لیے اولاد کی زیادتی کو وہ معیار قرار دیتے تھے کہ بھائی اولاد جس کے پاس زیادہ ہے اس کا مقام ہے, مال جس کے پاس زیادہ ہے اس کا مقام ہے, جس کے پاس جو چرواہ, جس کے پاس مال, جس کے پاس یعنی جتنے مویشیاں ہوتی تھیں, مویشیاں چاہے وہ بکریاں ہوں چاہے وہ گائے بھینسیں ہوں, جی کرو, مویشی کی زیادتی, جس کے پاس مویشیاں زیادہ ہوتی تھیں, جس کے پاس جانور زیادہ ہوتے تھے, اس کو کہتے تھے کہ یہ ایک قابل احترام شخصیت ہے. اچھا اپنا کردار اس کا بھلے کچھ نہ ہو, یہ عربوں کا قانون تھا, چاہے وہ اپنے کردار میں زیرو ہو. تین چیزیں ابھی آپ نے سمجھی, چوتھی میں آپ کو بتاؤں گا. ایک بڑے یہ جاہلیت کے قانون میں تھا ان کے, مال کی زیادتی, جس کے پاس مال زیادہ ہوگا, مال و ثروت والا انسان جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بہترین آدمی ہے عربوں کے نزدیک. دوسرا جس کے پاس اولاد کی زیادتی ہو. تیسرا جس کے پاس مویشیاں, بزنس, کاروبار زیادہ ہوگا وہ اسٹیٹس میں ان کے پاس اچھا تھا. اور چوتھا, اب عربوں کا قانون آپ سنیں, میں زیادہ ممبر ہے اس وجہ سے میں زیادہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا, لیکن میں بڑے محتاط انداز سے بیان کروں. چوتھا تھا خواتین کے ساتھ جس کے زیادہ تعلقات ہوتے تھے, عورت کے ساتھ جس کے زیادہ تعلقات ہوتے تھے, کیونکہ شادی نہیں اس کے علاوہ, جس کو اسلام نے زنا قرار دیا, زنا یعنی گناہ. عربوں میں یہ دستور تھا کہ جو عورتوں کے ساتھ زیادہ تعلقات کرے گا, یعنی میں اگر جیسے جوانوں کے لیے آج کی زبان میں سمجھاؤں, جس کے افیئرز زیادہ ہوتے تھے, افیئرز اسکینڈل, جیسے آج بھی ہمارے ماحول ہے نا, جب تک اسکینڈل نہ ہو تو مشہور نہیں ہوتے. سیاستدانوں کے اسکینڈل نظر آتے ہیں, دیگر لوگوں کے آپ کو نظر آتے ہیں, اسکینڈل یعنی افیئرز, افیئر ناجائز تعلقات. عربوں میں یہ دستور تھا کہ یہ چار چیزیں جس کے پاس ہوں یا چاروں میں سے ایک بھی ہو تو اس کا احترام ہوتا تھا, چار چیزیں. اب ایسے ماحول میں یہ چار چیزیں, مال کی زیادتی یعنی جتنی مادی چیزیں ہیں, مادیات کی زیادتی کے لیے قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا اور وہ ہے تکاثر. جو مال کی زیادتی پہ فخر کرے, جو اولاد کی زیادتی پہ فخر کرے, جو مویشیوں کی زیادتی پہ فخر کرے, اور جو خواتین کے ساتھ ناجائز تعلقات, غلط تعلقات اور گناہوں, جس کو گناہ کہا ہے, اس کے اوپر جو فخر کرے, قرآن کہتا ہے یہ تکاثر ہیں, یہ لوگ تکاثر ہیں. تکاثر یعنی یہ اس کثرت پہ فخر کر رہے ہیں. کس کثرت پہ فخر کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے گناہ قرار دیا, جو معیارات الہی سے ہٹ کر چیزیں تھیں. اب آپ سنیں, میں اگر دو جملوں میں سمجھاؤں, مادیات کی زیادتی کو تکاثر اور کردار و معنویات کی زیادتی کو کوثر کہتے ہیں. ایک سادہ سی ابھی میں نے تشریح کی ہے, اب انشاءاللہ مطلب آسان ہو جائے گا کیونکہ شروع میں ذرا گفتگو خشک ہے, لیکن آگے چل کے مطالب بہترین آئیں گے. کوثر معنویات, معنوی مثلا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بھائی نہ گورا نہ کالا, نہ عربی نہ عجمی, نہ قوم نہ زبان. کوئی قوم اللہ کے نزدیک اچھی نہیں ہے, کوئی زبان خدا کو پسند نہیں ہے, کوئی گورا کوئی کالا کوئی عربی کوئی عجمی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ صاحبان تقویٰ, بھائی جس کا اپنا کردار. تکاثر مادیات پہ فخر کرنا, مادی چیزوں پہ فخر کرنا تکاثر, اور معنویات کے اوپر فخر کرنا کوثر. کوثر یعنی, اب میں اگر ڈکشنری سے, لغت سے آپ کو کوثر کے معنی بتاؤں, کوثر یعنی خیر کثیر. خیر کثیر یعنی وہ خیر جو کبھی ختم
نہیں ہوگا.
تکاثر بھی کثرت کو کہتے ہیں, لیکن خیر کوثر میں ہے, تکاثر میں شر ہے. تکاثر میں شر ہے. اب توجہ سنیں عزیزان محترم, خیر کے مقابلے میں ہمیشہ جہاں بھی جب بھی کوئی آئے گا تو خیر نہیں آئے گا, ہمیشہ شر آئے گا. خیر کے مقابلے میں جب بھی آئے گا شر آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں بھی خیر ہو اور سامنے بھی خیر ہو. اب مسلمان اتنے سادے بن گئے کہ خیر البریہ کو پہچان نہیں سکے. خیر البریہ یعنی ایک ایسا خیر جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اب شیعہ سنی دونوں کی حدیث, دونوں کی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ, تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ ہیں, یعنی ایک ایسا خیر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. اب خیر البریہ کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ شر آئے گا. اب وہ شر کہیں بھی آئے, اب مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں, بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, سب جگہ بڑی شخصیت ہے. بڑی شخصیات نہیں دیکھیں, خیر دیکھیں. خیر کہاں, جہاں بھی خیر ہوگا اس کے مقابلے میں شر آئے گا. اب خیر اللہ کے نبی نے اپنے بعد مولا علی کو قرار دیا. کیا کہا؟ خیر البریہ. اب یہ خیر ہوگا اگر علی صلح کر لے تو خیر ہے, مقابلے میں جو آیا وہ شر ہوگا. علی کسی سے جنگ کرے تو خیر ہے. اب جمل میں بھی جو مقابلے میں آئے شر آئے گا, اور اگر صفین میں بھی علی کے مقابلے میں آئے تو خیر نہیں آئے گا, شر ہی آئے گا. اس لیے خیر کے مقابلے میں ہمیشہ شر آئے گا. تو اب یہاں آئے, خیر کثیر کیا ہے؟ کوثر یعنی خیر کثیر, نہ ختم ہونے والا بحر. اب اذان محترم توجہ سنیں. اب ایک چیز میں عربوں کی اور بتاؤں. یہ جو آیت کہہ رہی ہے نا کہ حتی زرتم المقابر, سورۃ تکاثر کی جو دوسری آیت, وہ یہ کہہ رہی ہے بھائی یہ جو عرب تھے نا, یہ فخر کرتے کرتے اتنا آگے نکل جاتے تھے کہ وہ جو مردے قبروں میں ان کے لیٹے ہوتے تھے, وہ جو مردے قبروں میں ہوتے تھے جو دنیا سے چلے گئے, ان کے نانا دادا فلاں جو اوپر تک ان کا شجرا تھا, یہ اس کے اوپر فخر کرتے تھے. یہ اپنے کردار کے بجائے شجروں پہ فخر کرتے تھے, کردار کے بجائے شجروں پہ فخر کرتے تھے. اللہ نے بھی ایک ایسا شجرا جاری کیا, اور اللہ نے بتایا کہ اے حبیب ان سے کہو ہم نے تمہیں کوثر دیا. کوثر کیا ہے؟ کوثر ایک ایسا شجرا ہے. خیر کثیر یعنی ایک ایسا شجرا طیبہ جو تا قیامت ختم نہیں ہوگا. لیکن توجہ سنیے گا, میں یہاں ذرا کوثر کا دائرہ آپ کو بتاؤں. کوثر کا دائرہ ذرا وسیع ہے. کوثر کا دائرہ یہ وسیع ہے کہ کوثر میں دو شجرے آتے ہیں. توجہ سنیے گا, تکاثر میں ایک ہی شجرا چل رہا ہے, تکاثر بھی ایک شجرا ہو گیا, کوثر بھی ایک شجرا ہو گیا. تکاثر میں جو شجرا ہے وہ یہ ہے کہ جو خونی رشتے تھے, کیونکہ عرب لوگ فخر کرتے تھے اپنے خونی رشتوں میں, وہ کہتے تھے بھائی اپنے ماموں, اپنے چاچا, اپنے تایا, اپنا بھائی, اپنی بہن, یا اپنے جو گھر کے لوگ ہیں ان کا آپ اپنے خاندان والوں کا ساتھ دو, چاہے حق پر ہوں یا باطل پر. یہ عربوں کا قانون تھا, وہ اسی پہ فخر کرتے. یہ ایک خونی رشتہ ہو گیا. دیکھیں خاندان ایک خونی رشتہ ہے نا, ماں باپ کے ملاپ سے, مرد و زن کے ملاپ سے اولاد وجود میں آئی, اولاد وجود میں آئی, یہ بایولوجیکل رشتہ ہو گیا. لیکن خونی رشتے کے اوپر بھی اللہ نے ایک اور رشتے کو فوقیت دی ہے. خونی رشتے سے اوپر اللہ نے ایک اور رشتے کو فوقیت دی ہے. جب تک ہم اس رشتے کو نہیں سمجھیں گے جو امیر المومنین نے قائم کیا, کون سا ہے وہ رشتہ؟ دیکھیں ہمارا خونی رشتہ تو سمجھ آ رہا ہے سب کو کہ بھائی یہ فلاں بھائی سگے بھائی ہو گئے اور کزن ہو گئے, رشتے دار ہو گئے, یہ ہے خونی رشتہ جس کو خاندان کہتے ہیں. مگر ایک اور رشتہ قائم کیا معصومین نے, یہ خونی رشتے سے بھی اوپر ہے, یہ خونی رشتے سے بھی اوپر ہے. اب آپ توجہ سنیے گا یہ کون سا رشتہ ہے. آپ کہیں گے بھائی یہ کون سا رشتہ آیا, تو آئیں جب ہم نہج البلاغہ دیکھتے ہیں تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, امیر المومنین نہج البلاغہ میں, نہج البلاغہ میں مولا کا یہ جملہ ہے, توجہ سنیے گا. امام فرماتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا, اخن فی اللہ, اخن فی اللہ عربی کا جملہ, اخ اخی سے اخی بھائی کو کہتے ہیں عربی میں. میرا ایک دینی بھائی تھا, اخن فی اللہ, اللہ کی خاطر بھائی, فی اللہ یعنی دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے معیارات کی خاطر۔ میرا ایک بھائی تھا جو مجھے بہت یاد آتا ہے۔ اچھا توجہ سنیے گا، جس وقت مولا علی نے یہ جملے کہے نا، مجھے میرا دینی بھائی یاد آتا ہے، وہ مولا کا دینی بھائی دنیا میں نہیں تھا، دنیا سے جا چکے تھے وہ، اب مولا علی اسے یاد کر رہے ہیں۔ توجہ سنیے گا، ابھی تک تو ہمیں یہ پتا تھا کہ خونی رشتہ، اب یہ دینی رشتہ کون سا؟ امیر المومنین نے دینی رشتے کو اوپر فوقیت دی۔ امام نے کہا مجھے میرا دینی بھائی یاد آتا۔ اب جس وقت مولا علی نے یہ جملے کہے، اس وقت امام کے اپنے سگے بھائی جناب عقیل بھی تھے، جناب عقیل حیات تھے، دنیا میں تھے، یعنی جناب عقیل مولا علی کے سگے بھائی، باپ ایک، ماں ایک، سگے بھائی، خونی رشتہ۔ عقیل کی موجودگی میں علی کہہ رہے ہیں مجھے میرا دینی بھائی یاد آتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، دینی بھائی کون ہے یہ؟ اس کا نام ہے، جب پوچھا لوگوں نے کہ مولا آپ کو کون یاد آتا ہے، مولا کون یاد آتا ہے، تو امیر المومنین نے کہا جندب ابن جنادہ، جندب ابن جنادہ۔ اب معذرت کے ساتھ، ہم اتنا نام لیتے ہیں اس صحابی کا، لیکن نام نہیں پتا، لقب سے یاد ہے، لقب سب کو پتا ہے لیکن نام یاد نہیں ہے۔ جندب ابن جنادہ، میں ابھی لقب بتاؤں گا، سب حیران ہو جائیں گے، اتنے مشہور، ابو ذر غفاری، لقب ابو ذر ہے، نام جندب ابن جنادہ۔ امام نے کہا مجھے میرا دینی بھائی یاد آتا ہے جس کا نام ہے، جس کا لقب ہے ابو ذر، جس کا نام ہے جندب ابن جنادہ۔ اب توجہ کیجئے گا، مولا کو کیوں پسند ہے؟ یا امیر المومنین، کیوں پسند تھا ابو ذر؟ ابو ذر سے آپ کا کوئی خاندانی رشتہ ہے ہی نہیں، کوئی رشتہ تھا مولا علی کا ابو ذر سے؟ کوئی رشتہ داری تھی؟ بلکہ ابو ذر کے والدین مسلمان بھی نہیں تھے، حبشہ کی زمین کے رہنے والے ابو ذر، حبشہ جس کو آج افریقہ کہا جاتا ہے، افریقہ، وہاں کے رہنے والے، ہدایت حق کی تلاش میں مکہ آ جاتے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ابو ذر، ابو ذر کا کردار۔ اسی طرح جناب سلمان فارس کی زمین سے آتے ہیں، ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، زرتشتی مذہب ایران میں تھا، زرتشتی، آتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب توجہ سنیں، یہ ابو ذر مولا کو کیوں پسند ہے؟ اسی نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا کہ سنو مجھے میرا دینی بھائی یاد آتا ہے۔ کہا کہ مولا وہ کیوں یاد آتا ہے؟ سنیں ذرا ابو ذر کی صفات سنیں، یعنی امام اپنے ایک پیروکار کی، اپنے ایک شیعہ کی، اور اپنے ایسا شیعہ، مولا علی کا ایک ایسا شیعہ جب کردار میں اتنا عالی ہو جائے تو مولا اسے اپنا بھائی قرار دیتے۔ اگر شیعہ اپنا کردار بنا لے، کردار کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے نہیں، شجرے کی وجہ سے نہیں، اب میں کہوں کہ مولا علی میں تو نجیب الطرفین ہوں، ہے نہیں ہے، لیکن نجیب الطرفین ہوں نا، ننیال بھی، ننیال بھی میرا دیکھیں، ددیال بھی میرا دیکھیں، تو مولا کہیں گے تم نجیب الطرفین ہو، اپنا کردار کیا؟ توجہ سنیے گا، امیر المومنین کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، میں کہوں مولا کے سامنے میں کھڑا ہو کے کہوں مولا میرے دادا فلاں تھے، میرے نانا یہ تھے، میرے ماموں یہ تھے، میرے چاچا یہ تھے، وہی جو عرب کہتے تھے آپس میں، اگر ہم بھی مولا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہیں تو وہاں یہ جواب نہیں آتا کہ ٹھیک ہے، وہاں یہ جواب آتا ہے کہ یہ بتاؤ آپ کیا ہو، اپنا کردار کیا بنایا۔ تو ابو ذر کے اندر کوئی کوالٹیز تھی، ابو ذر کے وجود میں کوئی صفات تھی جس کو مولا نے اس لیول پر لے گئے کہ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، دینی بھائی، اللہ کی خاطر بھائی، اخن فی اللہ۔ کیا تھا ابو ذر کے وجود میں؟ توجہ سنیں، ابو ذر کے وجود میں یہ تھا کہ مولا نے نہج البلاغہ میں خود بتا دیا، کہنے لگے وہ مجھے اس لیے پسند تھا، دنیا اس کی نگاہ میں حقیر تھی، ابو ذر میری نگاہ میں عزیز تھا۔ وہ دنیا پرست نہیں تھا، وہ مال پرست نہیں تھا، ذر پرست نہیں تھا، ابن ذر نہیں تھا۔ دیکھیں ابن ذر وہ ہے جو مال کے لیے جیتا ہے، ابو ذر وہ ہے جو آئے ہوئے مال کو بھی ٹھکرا دیتا۔ ابو ذر لقب ابو ذر ہے، ابن ذر بہت سارے دنیا میں ملیں گے، ابن ذر خواہشات کے دل دادا، ابن ذر مال کے اسیر، ابن ذر جو مال میں مست ہو گئے، مال دینے والے رب کو بھول گئے، یہ ابن ذر ہیں۔ لیکن جو مال بھی کمائے مگر اللہ کی خاطر, اللہ سے دور نہ ہو, اپنا رشتہ قائم رکھے, وہ ابن ذر نہیں وہ ابو ذر بن جاتا. امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں, مجھے میرا یہ دینی بھائی یاد آتا ہے جو ابو ذر تھا, ذر کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا, زن کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا, منصب کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا, دنیا اس کی نگاہ میں حقیر تھی تبھی وہ میری نگاہ میں عزیز تھا. پھر مولا نے کہا ابو ذر کی ایک اور صفات سنیں. اب شیعہ کی بات آ گئی تو سنتے جائیں, بات سے بات نکل رہی ہے, باقی میں چیزیں انشاءاللہ دو دن میں اور وضاحت کروں گا, تو مجھے سنیے گا, بات سے بات نکل رہی. اب ایک شیعہ کی کوالٹی مولا علی بتا رہے ہیں, ایک شیعہ کو اپنا, ایک پیروکار کو, شیعہ یعنی پیروکار, شیعہ یعنی پیچھے چلنے والا, کیونکہ دیکھیں لفظ شیعہ بھی خود عربی کا لفظ ہے, شیعہ کہتے ہی پیچھے چلنے والے کو ہیں. چلے میں آسان زبان میں وضاحت کر دیتا ہوں, محب اور شیعہ میں یہی فرق ہے, جو اہل بیت سے صرف محبت کرے اسے محب کہتے ہیں, جو محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی کرے اسے شیعہ کہتے ہیں. یہ فرق میں نے نہیں رکھا, یہ روایات میں موجود, معصومین نے رکھا. چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ابھی مجلس شروع ہوئی, حدیث قصہ پڑھی گئی ہوگی, حدیث قصہ پڑھی ہے, حدیث قصہ کے جملے شیعتنا و محبینا, سنے نا جملے کہ پروردگارا جہاں شیعہ اور محب جمع ہو. بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, ہم تو سمجھتے تھے کہ شیعہ محب سب صحیح ہے, جانے دو ہمارے معاشرے میں, تو کہ بھائی سب جانے دو, لیکن یہاں تو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ شیعہ اور محب جمع ہو, تو اس کا مطلب یہ دو کیٹیگریز ہیں, دو کیٹیگریز ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, اب اسی طرح میں اگر روایات, ابھی میں روایات نہیں پڑھ رہا ورنہ ہم گفتگو طویل ہو جائے گی. روایات میں بہت سارے لوگ آتے تھے معصومین کے سامنے, بھائی کئی واقعات موجود, آ کر کہتے تھے انا من شیعتکم, بھائی مجھ جیسے لوگ, یعنی میں اگر اپنی بات کروں کوئی کردار نہیں ہے, لیکن مولا امام حسین کے سامنے ایک شخص آیا, آ کے کہنے لگا مولا انا من شیعتکم, امام حسین کے سامنے, سید الشہداء کے سامنے, معمار کربلا کے سامنے, سنے آ کے کھڑا ہو گیا, بھائی مجھ جیسا کوئی ہوگا, آ کے کھڑا ہوا کہنے لگا مولا انا من شیعتکم. اب اگر ہمارے سامنے کوئی آ کے کہے کہ سائیں ہم تو شیعہ ہیں, ہم کیا کہیں گے, بسم اللہ بسم اللہ, صحیح ہے, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے, ہمیں معیارات نہیں پتا, لیکن امام حسین تو جانتے ہیں, اللہ نے انہیں علم عطا کیا, وہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کے وجود میں کیا ہے, بإذن اللہ وہ جانتے ہیں. امام حسین کو جب اس نے کہا نا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, انا من شیعتکم, امام نے اس کا شیعت کا دعویٰ قبول نہیں کیا, میں اور آپ تو کر لیتے, امام نے نہیں کیا, یہ دعویٰ تشیع کر رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں, میں آپ کا پیروکار ہوں. شاید بیچارہ شیعہ کے معنی جانتا نہیں ہوگا اس لیے کہہ دیا, کہ اب ہم اس پہ زیادہ کریٹیسائز نہیں کر رہے اسے, لیکن اس نے امام حسین کو کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, امام نے کہا, اب امام کا جواب سنیں, بہت خوبصورت جواب امام حسین کا, امام حسین نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اب بڑی عجیب بات ہے, امام نے تو اتنا اس کو ڈانٹ دیا سخت الفاظ میں, کہا اللہ سے ڈرو. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ابھی یہ مجمع یہاں بیٹھا ہے مجلس کے اندر, کوئی کھڑا ہو بیچ سے اور کہے, مجمع میں کھڑے ہو کے کہے میں مجتہد ہوں, بتائیں مجھے, کوئی مجمع سے کھڑا ہو جائے اور کہے میں مرجع تقلید ہوں, سب میری تقلید کرو, مجمع کیا کہے گا مڑ کے, سب کیا کہیں گے, اللہ سے ڈرو. او بھائی اللہ سے ڈرو, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, کیوں, کیونکہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو تمہارے وجود میں وہ صفات نظر نہیں آ رہی. ایسے ہی ہے نا, بھائی دعویٰ تو میں کر رہا ہوں زبان سے لیکن میرے وجود میں وہ صفات نہیں ہے, اسی وجہ سے امام حسین نے اس کا دعویٰ تشیع قبول نہیں کیا. امام نے کہا تم جو کہہ رہے ہو جانتے ہو شیعہ کیا ہوتا, جانتے ہو ہمارا پیروکار کیسا ہوتا, جانتے ہو ہمارا چاہنے والا کیسا ہوتا, جانتے ہو ہماری اطاعت کرنے والا کیسا ہوتا. پھر جب پوچھا گیا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, اللہم صل علی محمد, امام سے پوچھا مولا آپ کے شیعہ کو کیسے پہچانے, محب نہیں, محب بہت ملیں گے, چاہنے والے بہت ملیں گے, چاہنے والے کروڑوں ہوں گے, شیعہ ڈھونڈنے پڑیں گے. چھٹے امام تو پوچھا ایک صحابی نے کہا لگا مولا آپ کے چاہنے والا، امام نے کہا چاہنے والے بہت ہیں، کہا شیعہ؟ کہا ہاں، اب بات کرو. امام نے کہا شیعہ پوچھنا چاہتے ہو؟ امام مجلس میں ہیں، صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، شاگردان بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس نے سوال کیا اس کا نام ہے مہزم، مہزم نہیں مہزم، ایک اور صحابی مہزم. یہ وہ صحابہ ہیں معذرت کے ساتھ جن کا تذکرہ ممبر پہ نہیں ہوتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہونا چاہیے. پڑھنے والوں سے آپ ذرا تقاضا بھی کیا کریں، بھائی ممبر پہ آ رہے ہو تو کم از کم ہمیں کچھ بتائیں. علوم کتابوں میں نہیں رکھنے، اس کو دھول چاٹنے کے لیے نہیں ہے علوم، وہ ممبر پہ بیان کرنے کے لیے ہیں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو اور یہ معاشرہ علوی اور فاطمی معاشرہ بن جائے. یہ ہے نا مجلس کا مقصد. مجلس کا مقصد یہ تھوڑی ہے آئیں آ کر دو چار باتیں سنیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اور پھر چلے جائیں، نہیں. مجلس کا ہدف یہ ہے کہ مجلس میں آنے والے کے وجود کے اندر تبدیلی آئے. یہ ہدف ہے مجلس، یہ ہدف ہے مجلس ہے. اگر ہدف مجلس پورا نہیں ہو رہا تو چیک کریں، یا تو بتانے والے میں کوئی کمی ہے یا سننے والے میں کوئی کمی، کہیں تو کمی ہے تو مجلس کا ہدف پورا نہیں ہو رہا. ملٹیپل وجوہات ہیں، ان کو آپ ڈھونڈیں. بس توجہ سنیں، اس نے کہا مولا آپ کا چاہنے والا، آپ کا شیعہ. امام نے کہا ہمارے شیعہ کو پہچاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا بالکل ملنا چاہتا ہوں. امام نے کہا اگر تم کہیں سے جا رہے ہو اور 10,000 کی آبادی ہو، 20,000 کی آبادی ہو، آبادیاں ہوتی ہیں نا گاؤں دیہات سے، آپ بھی گزرتے ہیں گاؤں دیہاتوں سے، گزرتے ہیں شہروں سے، گزرتے ہیں کسی شہر میں آپ جائیں، مولا نے کہا سنو اگر تم کسی شہر میں جاؤ اور وہاں بہت بڑی آبادی ہو تو وہاں جا کے یہ نہیں کہنا شیعہ صادق کون ہے، وہاں جا کے پوچھو علم، حلم، تقوی، فصاحت، بلاغت، نجابت، کرامت، شرف، بزرگی، تقوی، ان صفات میں کون آگے ہے. کہا کہ اگر پتا چلے کہ فلاں آگے ہے تو زبان سے وہ نہیں کہے گا، سمجھ جانا شیعہ جعفر صادق ہے. بھائی سمجھ جانا وہ ہمارا پیروکار ہے، وہ خود دعویٰ نہیں کر رہا ہوگا، وہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوگا، اس کے وجود سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ شیعہ امام ہے. امام حسین کو جب اس نے کہا مولا میں شیعہ ہوں، امام نے کہا نہیں معذرت کے ساتھ نہیں، آپ نہیں ہو، اللہ سے ڈرو. پھر امام نے کہا اچھا اس نے ایک مسئلہ حل کر دیا میرا اور آپ کا مسئلہ، بہت اچھا ہوا جو اس نے سوال کر لیا، ورنہ تاریخ میں یہ ایک مسئلہ ہی رہ جاتا کہ اگر ہم شیعہ نہیں تو پھر کون ہے. بھائی مولا اگر ہم نے کردار نہیں بنایا، اب ٹھیک ہے جی کریٹیسائز نہیں کر رہا معذرت میں کسی کو، لیکن اگر یہ سوال نہیں کرتا تو مسئلہ ہو جاتا. پھر اس نے امام حسین سے کہا کہ اچھا مولا یہ تو بتا دیں پھر میں کیا ہوں. یہ اچھا کیا اس نے آگے سوال کر لیا اس پوچھنے والے نے، کہا کہ مولا میں کیا ہوں. امام نے کہا آپ میں صفات کیا ہیں، آپ نے سے پوچھا. امام نے کہا کہ آپ کے اندر صفات کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں. اس نے کہا مولا بس میں اتنا کرتا ہوں اہل بیت خوش ہوتے ہیں تو میں بھی خوش ہوتا ہوں، اہل بیت غمگین ہوتے ہیں میں بھی غمگین ہو جاتا ہوں، بس اتنا ہے میرے اندر. تو امام نے کہا صرف تم اتنا کہو انا من محبیکم، میں آپ کا محب ہوں، شیعہ بنوں گا. مسئلہ حل کر دیا امام حسین، محب ہوں شیعہ بنوں گا. کوئی لا کا اسٹوڈنٹ ہے، پہلے سال میں یونیورسٹی جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، لا کا اسٹوڈنٹ ہے قانون کا، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وکیل صاحب. بھائی کہتے ہیں نا گھر میں کیا کہتے ہیں، جب وہ تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے ایک دو سال، کیا کہتے ہیں؟ بھائی وکیل صاحب ہے، ایڈوکیٹ. ابھی بنا نہیں ہے لیکن کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ اس کی حالیہ صورتحال کو خطاب نہیں ہو رہا، اس کو یہ خطاب کر کے اس کا مقصد یاد دلایا جا رہا کہ دیکھو تم ابھی وکیل بنے نہیں ہو لیکن تمہارا مقام یہ ہے کہ وکیل بنو. میڈیکل میں داخلہ لیا اسٹوڈنٹ نے، کسی بھی اسٹوڈنٹ نے میڈیکل میں داخلہ لیا، پہلا سال ہے دوسرا سال ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر بنا نہیں ہے لیکن اس کو خطاب یہ ہو رہا ہے کہ تم نے بننا ہے. اس کو قرآن کے قاعدے میں کہتے ہیں خطاب شانی. خطاب شانی یعنی اس کی شان کو خطاب ہے، اس کی کنڈیشن، حالیہ کنڈیشن کو خطاب نہیں ہے، اس کی شان کو خطاب ہے. شان میں تم یہ ہو کہ ڈاکٹر بنو گے، حالانکہ ابھی نہیں ہو لیکن تمہیں ابھی، اس لیے ابھی اگر کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب تو اپنے وجود میں یہ سمجھ کے بیٹھ نہیں جانا ہاں ہاں میں ڈاکٹر ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. پھر تم فیل ہو، ابھی بنے نہیں ہو، لیکن تمہاری شان کو خطاب ہو رہا. بہت ساری آیات ہے قرآن کریم میں، یا ایھا المؤمنون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیسی آیت ہے، ابھی مومن بنے نہیں ہو، تمہارا مقام یہ ہے کہ بن جاؤ. اس طرح کی خطابات ہیں، اس کو قرآن کہتا ہے خطاب شانی، تمہاری شان کو خطاب ہے. تمہاری شان یہ ہے کہ تم مومن ہو، تمہاری شان یہ ہے کہ تم شیعہ علی ہو، تمہاری شان یہ ہے نا، تمہارا مقام یہ ہے. لیکن اپنے مقام سے گرنا نہیں، اپنے مقام سے کم نہیں ہونا. بس عزیزان محترم، میں گفتگو کو سمیٹوں، باقی گفتگو انشاءاللہ میں کل کروں گا. تو جو سنیں کیا کہا امام نے، ہمارا شیعہ، شیعہ اور محب میں کیا فرق ہے؟ محب اہل بیت، ہاں لیکن ایک چیز یاد رکھیں، میں یہاں بیان کرتا چلوں، پاکیزہ ہے وہ دل جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. کیونکہ اللہ یہ محبت رکھتا ہی وہی ہے جو دل پاکیزہ ہو، ورنہ دل پاکیزہ نہیں ہے تو یہ دل، جیسے ناسبی ہیں، ناسبی تکفیری، ناسبی جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، پاکیزہ دلوں میں اللہ اہل بیت کی محبت دیتا، پاکیزہ دلوں میں. لیکن عزیزان محترم، اب توجہ سنیں، امام حسین نے یہ تو کہہ دیا کہ آپ ہمارے محب ہو، شیعہ بھی نہیں ہو، لیکن مولا یہ تو بتائیں، یہ محب شیعہ بنے گا یا شیعہ الگ سے کوئی نازل ہوگا؟ نہیں، یہی محب جب اپ گریڈ ہوتا ہے تو یہی شیعہ بنتا. شیعہ کہیں باہر سے نہیں آتا، ہم یہ سمجھیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں کہ کسی کہیں آسمان سے الگ سے فرشتے لے کر آئیں گے یہ کیٹیگریز والے، نہیں، یہی محب اپ گریڈ ہو کے شیعہ بنتا ہے. تو آئیں سنیں یہ شیعہ بنتا کیسے ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، علی کی شجاعت. ایک بار مل کے صلوات پڑھیں، محمد اللهم صل على محمد. بس عزیزان محترم توجہ سنیں، اللہ کے نبی نے کہا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. یا رسول اللہ، علی کا ذکر کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ کیا لاجک ہے؟ کیا فلسفہ ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بس آؤ سن کے دھن سر دھن کے چلے جاؤ. مولا علی نے خیبر فتح کیا، واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، مولا علی نے تو کر دیا، میں کیا کروں ابھی. مولا علی بہت شجاع تھے، وہ تو تھے، اب یہ مجھے کیوں سنایا جا رہا ہے؟ کس لیے؟ اب میں جس سے پوچھوں گا سب کہیں گے مولانا صاحب ثواب، ٹھیک ہے ثواب، مگر ثواب دین کا مقصد نہیں ہے. ثواب فائدہ ہے، اجر ہے، انعام ہے، مقصد الگ چیز ہے، مقصد اور ہے، فائدہ اور ہے. ثواب فائدہ ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد مجلس کچھ اور ہے. میں کہوں آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، سب کہیں گے مولانا صاحب جنت، حوریں، نعمتیں، مکانات، نہریں، سب چیزیں آپ بتاتے رہ جائیں گے، یہ سب فائدے ہیں، یہ سب فائدے ہیں. مسجد نبوی میں نبی کی بیٹی گئی اور جا کے کہا، نماز اس لیے نہیں ہے کہ تم صرف جنت پہنچ جاؤ، جنت پہنچنا آسان ہے، نماز اس لیے ہے تاکہ تمہارے وجود سے تکبر کا خاتمہ ہو. فلسفہ احکام شرعیہ جناب زہرا سے پوچھیں، یہ ہے مقصد نماز. وجود میں تکبر ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی اکڑ کے چلتا، نماز پڑھنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے مم مثلی، مجھ جیسا کون، نماز پڑھ کے بھی میں نمازی، باقی دیگر کو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ سب کچرے کا ڈھیر، معاذ اللہ. یہی تو خاک میں ملانا ہے اللہ نے، نماز پڑھنے کے بعد وجود میں تکبر نہیں، توازو، ان کے ساری فروتنی، توازو. عزیزان محترم یہ احکام کا شریعت. اب اللہ کے نبی نے کہا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. کیوں یا رسول اللہ؟ بھائی مولا علی کی شجاعت ہم نے سنائی آپ کو ممبر سے، آپ نے سن لی، بہترین کام ہو گیا، مولانا صاحب ثواب مل گیا، بے شک ثواب مل گیا، ثواب بہت ہے، ثواب کے بارے میں پریشان نہ ہو، مل گیا. اچھا مولا علی کی حکمت، دانائی، فیصلے ہم نے سنا دیے، آپ نے سن لیے، مجلس کا کام ہو گیا؟ نہیں، ابھی نہیں ہوا کام. سنے مجلس کا مقصد، امام مولا علی کی فصاحت، مولا علی کی بلاغت، مولا علی کی عدالت، مولا علی کا کرم، مولا علی کا تقوی، مولا علی کا جود، یہ ساری صفات ہیں نا مولا کی، یہ کوالٹیز ہیں نا مولا کے وجود میں جو تھی، اب یہ سنا دی گئیں،
لیکن مجلس میں سنا تو دی گئی، سننے والے کو کیا کرنا تھا؟ تو آئیں مجلس کی حکمت سنیں، مجلس کا فلسفہ سنیں، مجلس کی لاجک سنیں، مجلس کا مقصد سنیں. آیا تھا مجلس میں بزدل، خیبر یہاں سے اتنی سناؤ کہ صرف علی کی خیبر اس کو اتنی سناؤ، شجاعت علی اتنی سناؤ جب اٹھ کر جائے تو یہ بھی نہ بزدل رہے، پیروکار بھی شجاع بن کے جائے. زانِ محترم، عدالت علی سناؤ. بھائی مجلس میں آیا تھا بھائی کا حق کھا کے، بہن کا حق کھا کے، چچا بھتیجے کا حق کھا گیا، بھتیجا چچا کا، کوئی ماموں کا کھا گیا، کوئی فلاں کا، کوئی سگے بھائیوں کا حق کھا گیا، کوئی بہن کا کھا گیا، باپ کے مرتے ہی جائیداد پہ جھگڑے. اور حق کھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، غاصب. ہم سے بہتر کون جانتا ہے حق کھانے والے کو؟ غاصب. مجلس سیدہ میں آیا تھا، معذرت کے ساتھ خود بھی تو غاصب تھا، حق کھا کے آیا تھا، سگے بھائی کا پراپرٹی جائیداد فلاں بہت سارے حقوق ہیں. اب حق ہے، میں ابھی حق کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا حقوق کی، لیکن حق کھا لیا، کھانے والے غاصب کیا. بس مجلسوں کی لاجک یہی ہے، دروازہ مسجد کا مجلس کا کسی پہ بند نہیں ہے، مجلس کا دروازہ کسی پہ بند نہیں ہے. بانی مجلس کو حکم ہے کہ بھائی مجلس میں جو آئے آنے دو، غاصب ہے، حق کھا کے آیا ہے، آنے دو، لیکن یہ یہاں بیٹھ جائے. اور ممبر پہ آنے والے کا فریضہ ہے کہ مجلس زہرا میں آیا تھا، حق زہرا کھانے والے پہ تبرع کر رہا تھا، خود بھی غاصب تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنے دو. مگر یہاں سے عدالت سیدہ اتنی سناؤ جب اٹھ کر جائے تو اس کے وجود میں عدالت قائم ہو جائے. اللهم صل وسلم. بس عزیزان محترم، مجلس کی لاجک یہ ہے، حکمت یہ ہے، یہ محب شیعہ بنے گا کہاں پہ؟ کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے، کون سی ایسی جگہ ہے، کون سا ایسا مدرسہ ہے، کون سی ایسی مسجد ہے، کون سی ایسی جگہ ہے، کون سی ایسی خانقاہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہ محب شیعہ بنتے ہیں؟ کوئی کارخانہ ہے دنیا میں؟ ہاں، علی کی بیٹی نے یہ فرش اعضا بچھا دی. یہ فرش اعضا وہ جگہ ہے جہاں آئیں گے محب. پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے پیغام اہل بیت ایسا دو، اٹھ کر جائے تو خالی محب نہ رہے، شیعہ بن کے جائے. یہ سفر ہے، یہ اپگریٹ ہوگا، محب سے شیعہ کا سفر یہ اپگریٹ ہوگا. اپگریٹ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، موبائل میں آتے ہیں بھائی اپڈیٹ ہو رہا ہے، اپگریڈ ہو رہا ہے، ہوتے ہیں نا اپگریڈ چیزیں. تو وجود کو بھی اپگریڈ کرنا ہے. اگر وجود پیچھے رہ گیا تو میں محب ہی رہوں گا، شیعہ نہیں بن سکا. بس عزیزان محترم، کوثر خیر کثیر، ایسا خیر کثیر جو ختم نہیں ہوگا. میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کل کروں گا آپ کی خدمت، انشاءاللہ کل کروں گا. کہ دیکھیں، کوثر شجرہ طیبہ، تکاثر بھی ایک شجرہ ہے، کوثر بھی ایک شجرہ. تکاثر میں صرف خاندان چلتا ہے، کوثر میں خاندان کے ساتھ ساتھ کردار بھی چلتا ہے. کوثر کا دائرہ وسیع ہے. عرب لوگ فخر کرتے تھے، میرا شجرہ یہ ہے، میرا فلاں یہ ہے، میرا فلاں یہ ہے. اللہ کے نبی نے اللہ نے کوثر دی، حضرت سیدہ کو دنیا میں بھیجا اور کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر. یہ وہ خیر کثیر ہے زہرا، کہ اب اس کے وجود سے جو دنیا میں آئے گا وہ خیر ہی آئے گا. یہ خیر جاری کر دیا اللہ، یہ خیر تا قیامت جاری رہے گا. آپ مجھے بتائیں، دو جملوں میں صرف سنیں، جناب ابو ذر کا کردار کیا ہے؟ اہل بیت سے میچ ہو رہا. سلمان، جناب سلمان فارسی کا کردار کیا ہے؟ اہل بیت سے میچ ہو رہا. تو اب آپ مجھے بتائیں، اسی سلمان کو رسول اللہ کہتے ہیں، سلمان و منو اہل بیت، سلمان میرے اہل بیت سے. کیوں یا رسول اللہ؟ سلمان کا شجرہ نہیں ملتا آپ سے، سلمان کا خاندان آپ سے میچ نہیں ہو رہا، بہت دور دور تک تعلق نہیں ہے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ میرے اہل بیت سے، کیونکہ اس کا کردار مجھ سے مل رہا. اور جب کردار مل جائے، یہ جو کوثر ہے نا, کوثر کا اصل مفہوم جناب زہرا ہے. جناب زہرا مفہوم ہے کوثر, اور پھر اس کی جو مصادیق ہیں نیچے شجرا. اب اس شجرے میں داخل ہونے کے لیے اگر سلمان بھی کردار بنا لے تو شجرہ کوثر میں داخل ہو جاتا, اگر ابو ذر کردار بنا لے شجرہ کوثر میں داخل ہوتا ہے, اگر مالک اشتر کردار بنا لے شجرہ کوثر میں داخل ہوتا ہے, اگر عمار یاسر کردار بنا لے شجرہ کوثر میں داخل ہوتا ہے. کربلا کے شہداء زہیر ابن قین, زہیر ابن قین عثمانی خاندان سے تھے, بصرہ کے رہنے والے تھے, لیکن اگر کردار بنا لے تو تکاثر سے کوثر میں آ جاتا, اور پھر میں اور آپ انہیں علیہ السلام کہتے ہیں. یہ کردار ہے کوثر میں. عزیزان محترم, یہ شجرہ کوثر میں صرف کردار چلتا, خالی شجرے نہیں چلتے. بس عزیزان محترم, جب دین پر آنچ آئے تو کون نکلتا ہے دین کے دفاع کے لیے؟ کوثر نکلتا ہے. کوثر بعد رسول ہوا کیا ہے؟ چند جملے سنیے گا, میں باقی تاریخی حقائق انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا کہ ہوا کیا تھا, کیوں فدق کے اوپر آنچ آئی, کیوں فدق حکومت نے لیا. میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ کیا صرف فدق کے لیے جناب زہرا نکلی تھی, بلکہ فدق ایک ثانوی مسئلہ تھا, بنیادی مسئلہ ولایت. میں ولایت کی وضاحت کروں گا کہ دیکھیں ولایت آج صرف اتنا سنتے جائیں, ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ولایت جیسے محب اور شیعہ میں فرق ہے, اسی طرح محبت اور ولایت میں بھی فرق ہے. ولایت خالی یہ نہ سمجھے کہ محبت جو ہے وہی ولایت ہے, نہیں, ولایت محبت سے اوپر کی کیٹیگری. میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں وضاحت قرآن و حدیث سے بیان کریں گے انشاءاللہ کہ ولایت کیا ہے. ولایت بس اتنا سنتے جائیں, ولایت ایک اتھارٹی ہے جو اللہ نے مولا علی کو دی بعد نبی. ولایت سے دور ہوئی امت, حضرت زہرا ولایت کے دفاع کے لیے, ولایت کے دفاع کے لیے. لیکن ہاں, کیسا دفاع کیا جناب زہرا؟ اجرکم اللہ, قرصہ دینے آئے ہیں آپ, دو مہینے آٹھ دن آپ نے سیدہ کو حسین کا پرسہ دیا تھا, لیکن یہ وہ ایام ہیں عزاداروں جس میں آپ نے پیاسے حسین کو اما زہرا کا پرسہ دیا. سید الشہداء کو پرسہ دینا ہے نا, وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے, کس کو پرسہ دینا ہے؟ امام حسین کو پرسہ دینے آئے ہیں نا عزاداروں. لیکن دیکھیں گریے کا حق جیسا بنتا ہے ویسا کیجیے, جیسے ابو بصیر کو امام باقر کہتے تھے. جب ابو بصیر رو رہے تھے نا, امام باقر نے کہا, کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے مجھے؟ امام باقر نے کہا, ابو بصیر اس طرح نہیں, میرے جد پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے تھے. سیدہ آپ سے راضی ہیں, اولاد والے بیٹھے ہو, اللہ آپ کا سایہ آپ کی اولاد پہ سلامت رکھے, اللہ آپ کا سایہ آپ کی اولاد پہ سلامت رکھے. لیکن عزادار سننا, ایک منظر مدینہ کا میں بیان کروں گا, اللہ کسی بچوں کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسن و حسین نے دیکھا تھا, جو ام المصائب زینب کبریٰ نے جو منظر دیکھا. کیا ہوا تھا مدینہ میں, کیا ہوا تھا سنیں. نبی کی بیٹی خطبہ دینے مسجد نبوی گئی ہے, راوی کے جملے سنیے گا. راوی کہتا ہے جب مسجد جا رہی تھی نا, پشت سے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے نبی جا رہے ہیں. راوی کے جملے ہیں عزادار, راوی کے جملے ہیں, کہتا ہے پشت سے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے نبی جا رہے ہیں. چلنے کا انداز رسول اللہ کی طرح تھا, گفتگو کا انداز رسول اللہ کی طرح, اٹھنے بیٹھنے کا انداز رسول اللہ کی طرح. لیکن اسی راوی کے جملے سننا, کلیجہ تھام کے سننا, گریا کرنے آئے ہو عزادار, گریے کا حق بنتا ہے ویسے ہی کرنا. یہ راوی کہتا ہے کہ جب گئی تھی نا بی بی مسجد, ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے نبی جا رہے ہیں, اور جب واپس آئی تو ایسا لگتا تھا بوڑھی عورت واپس آئی. اجرکم اللہ, غیرت مند عزادار بیٹھے ہو, اللہ مردوں کی غیرت کو سلامت رکھے, کیونکہ اگر مردوں کی غیرت سلامت رہے گی عورتوں کا پردہ سلامت رہے گا. اللہ آپ کی غیرتوں کو سلامت رکھے. ہاں عزاداروں سے سیدہ پہ رونے آئے ہو، امام زمانہ کو پرسہ دینے آئے ہو، بس یہ دو جملے مصائب کے سن لینا، باقی میں کل بیان کروں گا۔ آ گئی زہرا مسجد سے واپس گھر کی جانب، سنو گے ایک روایت بس سن لینا، ایک روایت سننا، بڑے سخت مرحلہ ہے، دعا کرنا میں پڑھ سکوں، دعا کرنا میں پڑھ سکوں۔ جیسے ہی زہرا گھر کے اندر داخل ہوئی نا، روایت کے جملے ہیں، مقاتل کے جملے ہیں، سیدہ دروازے کے در پہ ہی اندر کی طرف بیٹھ گئے، نبی کی بیٹی اندر بیٹھی، امیر المومنین قریب آئے، مولا علی قریب آئے، جناب زہرا گریا کر رہی تھی، اور ایسے گریا کر رہی تھی جیسے راوی کہتا ہے کہ گریا ایسے ہو رہا تھا جیسے بلک بلک کے بلند آواز سے گریا کر رہا۔ اجرکم اللہ، سیدہ راضی ہو، اللہ آپ کا یہ گریا قبول کرے۔ بس سن آزادار، زہرا رونے لگی، علی قریب آئے، مولا علی قریب آئے، اور مولا علی قریب آ کے کہتے ہیں، جناب زہرا کو دیکھا اور مولا علی نے دلاسا دیا، تسلی دی، اور مولا علی نے ایک جملہ کہا، عزادارو کلیجہ تھام کے سننا، غیور عزادارو سننا، مولا علی نے ایک جملہ کہا، کہا کہ بنت نبی آپ کو دیکھ کے لگتا ہے حق نہیں ملا۔ سننا عزادارو، عزادارو اجرکم اللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ سننا عزادارو، کہا کہ بنت نبی لگتا ہے حق نہیں ملا، لیکن ذرا ایک جملے پہ غور کرنا، ابھی تک تو زہرا رو رہی تھی، علی چپ کرا رہے تھے، علی دلاسا دے رہے تھے، مگر ایک جملہ سیدہ نے ایسا کہا کہ جس پہ علی روئے، اور سنو گے علی کتنا روئے، جب تک علی زندہ رہے نا سیدہ کے اس جملے پہ روتے تھے۔ سنو گے عزادار، ابھی تک تو زہرا کو علی دلاسا دے رہے تھے، علی نے کہا بنت نبی لگتا ہے حق نہیں ملا، اب جو زہرا نے کہا اس پہ علی روئے، سیدہ نے کیا کہا، سیدہ نے کہا علی کاش حق نہ دیتے، علی مجھے جھٹلایا گیا۔ اجرکم اللہ، زہرا راضی ہو، امام زمانہ آپ کا گریا قبول کرے۔ بس آخری جملے سننا، ہو گئی گفتگو تمام، ایک روایت سن لو، ایک روایت بس، ہو گئی گفتگو تمام، اللہ اجر دے، اجرکم اللہ۔ سننا زادار، کہا کہ علی مجھے جھٹلایا گیا ہے۔ اب سننا زادار، اے کاش کہ بس حق لے لیا تھا نا، اب چپ ہو جاتا، حق لے لیا تھا نا اب تو چپ ہو جاتے، مگر مدینہ میں مسلمانوں سنو، ایک دن ایسا بھی آیا کہ لکڑیاں جمع کی گئیں، ایندھن جمع کیا گیا، اور اس دروازے پہ آئے جس پہ اللہ کے نبی نماز فجر پہ جانے سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اس در پہ کہتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، یعنی جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا تھا، اس دروازے پہ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اجرکم اللہ، بس آخری جملے، دروازے پہ آ کے کہتے ہیں علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو۔ زہرا علی کو آنے نہیں دیتی، علی نے اٹھنا چاہا، جناب زہرا نے کہا علی نہیں، میں ان سے بات کروں گی، اے علی میں ان سے بات کروں گی، مجھے نہیں معلوم سیدہ کیوں آنا چاہتی ہیں، لیکن بس دروازے کے پیچھے آئیں زہرا، بس آخری جملے سننا، اور گریہ کر لینا جیسے گریہ کا حق بنتا ہے، ہاں ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی۔ سنو عزادارو، سیدہ دروازے کے پیچھے آتی ہے، آگے دروازہ ہے، پیچھے دیوار ہے، سننا عزادارو، بیچ میں نبی کی بیٹی ہے، روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، بیچ میں نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی کہتی ہے بتاؤ کیا بات ہے، کہا علی کو باہر نکالو، کہا علی باہر نہیں آئیں گے، علی قرآن جمع کر رہے ہیں، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، کہتے ہم گھر کے اندر آ جائیں گے، زہرا نے کہا کس گھر میں آنے کی بات کرتے ہیں، کیا اس گھر کا مقام بھول گئے۔ عزادارو گفتگو چل رہی تھی، دروازہ جلا دیا گیا۔ سنو عزادارو، بس آخری جملے، اور سن کے رونا، بس آخری روایت، دعا کرنا میں پڑھ سکوں، بڑا سخت ہے مرحلہ، راوی کہتا ہے دروازہ جل گیا، جلتا دروازہ جب دھکا دیا گیا نا، ابھی تک تو گفتگو تھی نا، اب یہ منظر کلیجہ تھام کے سننا، نبی کی بیٹی زمین پہ گری ہے، دروازہ نبی کی بیٹی پہ گرا ہے، اور منظر سن کے رونا، غیرت مند زدارو، یہ گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور منظر سنو گے، ادھر فضا کو آواز دی زہرا نے کہ فضا میرے قریب آؤ، جناب فضا قریب آئیں، منظر سننا، فضا نے آ کے زہرا کو سنبھالا، زہرا کا سر اقدس فضا نے اپنے زانوں پہ رکھا، اپنی گود میں رکھا، بس آخری جملے، زہرا کا سر اقدس اپنی گود میں رکھا، منظر سنو، زہرا کا سر فضا کی گود میں ہے، ہاتھ پہلوؤں پر ہے، ہاتھ پہلوؤں پر ہیں. آخری جملے عزاداروں گریا کرنا, آخری جملے ہاتھ پہلوؤں پر ہیں. اور کہتی ہے, اور سیدہ سنو گے, سیدہ کو کس کی فکر ہے؟ سیدہ فضا کو کہتی ہے, فضا اپنا کان قریب لاؤ, فضا اپنا کان قریب لاؤ. اور فضا دیکھو, میں جو تمہیں بتاؤں گی نا, میرے علی کو پتا نہ چلے, میرے علی کو پتا نہ چلے. عزاداروں اس اثنا میں بھی زہرا کو علی کی فکر ہے, علی کو کوئی غم نہ ملے, علی کی فکر ہے. کہتی ہے دیکھو علی کو نہ پتا چلے. فضا روتے ہوئے کہتی ہے, بی بی نہیں بتاؤں گی. کہا فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی, فضا میرا محسن شہید, فضا میرا
اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین.